لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين، سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم أجل فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا فتنة الذي لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورة مبارکہ انفال، قرآن کا آٹھواں سورہ، اس کی ایک آیت کی تلاوت کل بھی کی گئی، آج بھی کی گئی، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا ایک لفظ موجودہ زمانہ، اس کو سمجھنے کے لیے یہ آیت اور اس کی تفسیر بہت ضروری ہے. اور صاحبان علم کو معلوم ہے کہ شہید باقر صدر اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اس آیت کو کثرت کے ساتھ اپنے مختلف میسیجز اور پیغامات میں کوٹ کیا کرتے تھے. اور دوسری آیت سورہ مبارکہ عنکبوت کی ہے، قرآن کریم کا سورہ نمبر 29، جو ہر سال ماہ مبارک رمضان میں شبہائے قدر میں آپ تلاوت کرتے ہیں، یا 23rd آف رمضان کی رات. لیکن آج کی رات شب جمعہ بھی ہے، اور شب جمعہ کے حوالے سے دو تین بہت اہم باتیں ہیں جو صاحبان ایمان کو سارا سال جتنی بھی شب جمعہ آئیں گی اس میں یاد دلانا ضروری ہے. کوئی نئی بات نہیں، لیکن صرف ایک ریمائنڈر کے طور پر. اور پھر کل ہماری مجلس جہاں جا کے ختم ہوئی تھی، اس سے ریلیٹڈ ایک دو چھوٹی سی باتوں کا بیان اور ضروری. تو یہ اتنی ساری چیزیں جمع ہو گئیں کہ کل کی طرح سے آج بھی میں مجلس کے شروع میں ہی آپ حضرات سے ایک اپولوجی یا معذرت کر لوں کہ کوئی سیکوینس شاید آپ کو نظر نہ آئے، لیکن جب یہ دو یا تین دن کی مجلسیں مکمل ہوں گی اور یہ الگ الگ باتوں کو ہم جمع کریں گے، تو پھر انشاءاللہ شب چہلم تک مسلسل جو اناؤنسڈ ہمارا ٹاپک ہے اس پہ بات کی جائے گی. پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں ایک ایسے واقعے سے جس کے اندر دعا کے حوالے سے ایک ایسا اصول بیان کیا گیا جو آپ علماء، خطبہ، ذاکرین اور ہم جیسے اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں. میں دعا کے موضوع پہ اس سال مجلسے نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ٹاپک. دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت، دعا مانگنے کا طریقہ، وہ ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، یہ ہمارا موضوع نہیں، کیونکہ اس سبجیکٹ پہ علماء کرام آج کل بہت زیادہ مجلسے پڑھ رہے ہیں. لیکن آج کی رات شب جمعہ، دعائے کمیل سن کر آپ یہاں بیٹھے، اس اعتبار سے صرف مجلس کے شروع میں ایک چھوٹی سی بات آ رہی ہے، وہ جو ابھی ابھی آپ نے جملہ سنا کہ ریزن کیا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا. دیئر از ناٹ اونلی ون ریزن، سو مینی. ایک لسٹ ہے پوری ہمارے پاس کہ کن لوگوں کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا، جبکہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ ہی نے ہمیں دعا کا حکم دیا، ادعونی استجب لکم. وہی کہہ رہا ہے کہ دعا قبول کرو، وہ وعدہ بھی کر رہا. یہ روایت تو بہت مشہور ہے کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ پانچ چیزیں تمہاری طرف سے ہوں گی تو پانچ چیزیں ہماری طرف سے ہوں گی، شکر تمہاری جانب سے ہوگا تو نعمتیں ہماری جانب سے ہوں گی. پوری حدیث تو میں نہیں پڑھتا، آپ کو معلوم ہے میرا طریقہ. تو اس کے اندر اس حدیث قدسی میں یہ ایک جملہ بھی ہے کہ دعا تمہاری جانب سے ہوگی، ایکسیپٹنس اور قبولیت ہماری جانب سے ہوگی. اور یہ وہ چیز ہے جو قرآن کی آیتوں میں کئی بار آئی کہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ ہے، وعدہ. ایک عام مومن، مومن تو خیر میں نے بہت بڑا لفظ کہہ دیا، ایک عام انسان، وہ بھی جب وعدہ کرتا ہے تو اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ قرآن کریم میں بھی وعدہ کرنے کے باوجود پھر بھی اپنا وعدہ پورا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ خود جہاں اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے وہاں بھی یہی کہا، اب من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اپنا انٹروڈکشن ہے، دعا کرنے والا دعا کرے گا، میں ہوں اس کی دعا کا جواب دینے والا. ماہ مبارک رمضان میں بھی مسلسل دعا کے حوالے سے آپ قرآن کریم کی آیتیں سنتے رہتے کہ اللہ روزے کی آیتوں کے بالکل بیچ میں، روزے کی دو آیتیں پہلے ہیں، دو آیتیں بعد میں، درمیان میں دعا کی قبولیت کی بات. اب یہ مجلس ذرا سا اپنے ٹاپک سے ہٹ رہی ہے، یہ دعا کی فضیلت پہ جا رہی ہے جس کا آج نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ اس عشرہ زینبیہ میں یہ میرا ٹاپک ہے. تو بات کو یہیں روکتے ہوئے کہ بار بار وعدہ کیا، مختلف طریقے سے ہمیں یہ چیز ریمائنڈ کرائی گئی، اور آج کی رات شب جمعہ تو اللہ نے بنائی دعا کی قبولیت کی رات. یہ پوری رات ایسی رات کہ جو دعا آپ کی ویک کے باقی چھ دن قبول نہیں ہوتی، آج وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. جس طریقے سے ایک جملہ میں نے کل کہا تھا اور ہر آدمی اس کو جانتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی نئی بات کہی، کہ جو دعا کہیں قبول نہیں ہوتی ہے پھر کربلا جا کے الاجابہ تحت قبتہ آقا حسین کے روزے پہ قبول ہو جاتی، تو اسی طرح سے جو دعا ویک کے باقی چھ دن قبول نہیں ہے، وہی دعا، وہی آپ مانگنے والے، وہی آپ کی ورڈنگ آج رات قبول ہو جائے شب جمعہ. لیکن اس کے بعد بھی روایتوں میں ہمارے پاس یہ لفظ آ گیا کہ بعض غلطیاں، کچھ مسٹیکس ہماری ایسی کہ جس کی وجہ سے اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے کوئی غلطی نہیں، اللہ تو ہماری دعا پوری کرنا چاہتا، ہم نے کوئی ایسا پرابلم کریٹ کر دیا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. رحمت آنا چاہتی ہے، ہم گھر کو لاک کر کے بیٹھے ہوئے. چنانچہ وہ چیزیں تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں، ہر سال رمضان المبارک میں شب قدر کے موقع پہ، قبولیت دعا کے موقع پہ وہ حدیثیں یاد دلائی جاتی. لیکن آج بھی آپ نے وہ اصول یاد کیا، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. اے خدا میں ساری دعائیں کمیل تو بعد میں پڑھوں گا، پہلے میرے وہ گناہ تو معاف کر دے جو دعا کو روک لیتے. دو گھنٹے کی دعا پڑھنے کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، اگر پتا چلے کہ ہم نے دعا کے لیے خود ہی اپنے دروازے کو لاک کیا ہے، پوری رات بھی دعا مانگتے رہے، اللہ نے قبول بھی کر لی، وہ آ بھی رہی ہے دعا ہمارے گھر میں، اور ہم خود ہی اس کا راستہ روک کے بیٹھے. تو کہا کہ پہلے اللہم اغفر لی الذنوب، یہ بالکل شروع میں آیا ہے جملہ، دعا کمیل کے آخر میں نہیں آیا، شروع میں آیا. پہلے وہ گناہ تو معاف کرا لو، دعا کے لیے راستہ تو بن جائے. لیکن یہ خالی دعا کمیل کا جملہ نہیں، آقا حسین کی جو سب سے مشہور دعا. اب ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ، آقا حسین کی توہین نہیں، آقا حسین کی دعائیں اتنی مشہور نہیں، جیسے صحیفہ کاملہ بہت مشہور ہے، جیسے امام علی کی دعائیں بہت مشہور ہیں، جبکہ روایتوں میں یہ لفظ ہے کہ سب سے زیادہ دعا مانگنے والوں میں آقا حسین کا شمار ہوتا. وہ جملہ یاد کیجئے، صرف میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، تو جو روایتیں آپ کے بچوں کو بھی یاد ہیں میں اسے پڑھ کے آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا. وہ جملہ کہ جب کسی نے پوچھا تھا چوتھے امام سے کہ آپ کے بابا کی اولادیں اتنی کم کیوں، تو جو جواب دیا تھا اس کا خلاصہ یہی تو تھا کہ ساری ساری رات دعاؤں میں اور نمازوں میں آقا حسین گزار رہے ہیں، دعائیں بہت کم ہمارے پاس ہیں، ہیں مشہور ہمارے یہاں کم، لیکن یہاں سے لے کے وہاں تک میں مجمع دیکھ رہا ہوں، ان میں مجھے تو کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آ رہا جو حج پر نہ گیا. اور جب آپ حج پر جاتے ہیں تو سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ مشہور، کہ جو ہر آدمی جس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے وہ ایک ہی دعا ہے، وہ آقا حسین کی دعا ہے جو میدان عرفات میں آقا نے یوم عرفہ احرام پہن کے ارشاد فرمائی. ایک دعا حج کے حوالے سے. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی معصوم کی اس میں توہین ہو رہی، کہ حج کے حوالے سے جتنی دعائیں دیکھ لیجئے، نہ امام علی کی دعا اتنی مشہور ہے، نہ چوتھے امام کی دعا اتنی مشہور ہے، نہ رسول خدا کی دعا اتنی مشہور ہے جو آقا حسین کی دعائیں عرفات کا اسٹیٹس ہر آدمی جانتا. حتیٰ جو لوگ حج پر نہیں گئے انہیں بھی معلوم ہے، جو اس میں بھی یہ جملہ کہ اے خدا میرے ان گناہوں کو خدا ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا کے لیے رکاوٹ بن جاتے. شب عرفہ کی دعا ہے، اس میں بھی یہ جملہ موجود. اور پھر اشرہ زینبیہ کے حوالے سے، گرچہ ذکر تو شہزادی زینب کی دعا اور بد دعا کا ہے، لیکن اشرہ زینبیہ چوتھے امام کا بھی ذکر ساتھ ساتھ لازم ہے. چوتھے امام نے پھر وضاحت بھی کی کہ آخر دعا کیوں رکتی ہے، بلکہ جو چوتھے امام کی دعا کی حدیث ہے اس میں تو اس مسئلے کو اور زیادہ واضح کیا گیا ہے. الذنوب التی، یہ بیچ سے عبارت پڑھ رہا ہوں، الذنوب التی تحبس الرزق و ترد الدعا، کہ وہ گناہ جس کی وجہ سے دعا واپس کر دی جاتی ہے. ایک ہے دعا روک لینا، آپ کہیں جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، معلوم ہوا راستے کے اندر پولیس نے روڈ بند کی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ رکے ہوئے، وہ رکاوٹ ہٹے گی، آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک ہے واپس کر دیا گیا، جاؤ واپس. اب میں اس کو سمجھانے میں آپ کا ٹائم نہیں برباد کرتا. چوتھے امام فرما رہے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ روزی کو روکتے ہیں، رزق کو. رزق بھی وہ چیز ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، روزی بھی وہ چیز ہے نا، رزق جس کا وعدہ اللہ نے کیا. زمین پہ چلنے والا ہر ذی حیات، انسان تو انسان جانور بھی، اللہ پر ہے اس کا رزق اور روزی. مگر امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں روزی کی پریشانی ہوتی ہے تو اس کا کوئی ریزن ہے، ورنہ وہی بات کہ یا تو یہ مانو نعوذ باللہ کہ اللہ وعدہ کرتا، جب کام نکل جائے تو اپنا وعدہ توڑ دیتا. جو ہم میں اور ہم میں سے بعض لوگوں کی وہ خاصیت ہے جو آج کی مجلس کا آدھا حصہ لے گی یہ چیز. ابھی تھوڑا آگے چل کے، روزی کا بھی اللہ نے، رزق کا بھی اللہ نے وعدہ کیا، مگر چوتھا امام اس حدیث میں ارشاد فرما رہا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو روزی کو بند کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، روزی آ گئی، رزق. رزق کہتا ہوں، روزی کا لفظ یہاں کے ماحول میں اتنا اچھا نہیں ہے. انگریزی میں روزی جو ہے وہ شاید کسی کے نام بھی ہوتے ہیں، تو وہ روزی آ گئی تو آپ پلٹ کے دیکھیں گے کیسے آ گئی، تو رزق 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 روک لیا گیا. رزق اللہ وعدہ کرنے کے بعد رزق کو اللہ نہیں روک رہا، تمہارے گھر کا راستہ تم نے راستہ بند کیا ہوا، اور دعا کو واپس کر دیا گیا اور زندگی کو مختصر کر دیا گیا. یہ تین انسان کے لیے بہت بڑی پریشانیاں. امام میرا چوتھا امام ارشاد فرماتا ہے یہ کچھ گناہ کے نتیجے میں. اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے یا اللہ کو انٹرٹین نہیں ہوتا ہے ہمارے پرابلمز کو دیکھ کر، لیکن تم نے یہ غلطی کی. تو اب وہ کیا ہے، پوری حدیث آج نہیں پڑھ رہا ہوں اس اعتبار سے کہ جو بات مجھے آج بتانا ہے اس میں خاصا وقت لگ جائے گا. ایک ایسی روایت پڑھنا ہے جو ویسے تو میں کراچی میں 50 منٹ میں وہ روایت پڑھتا ہوں، اتنا تو یہاں پوری مجلس کا بھی ٹائم مجھ کو نہیں ملتا. کراچی میں کم سے کم ہماری مجلس 90 منٹ کی ہوتی ہے، ورنہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے. یہ میں نے صرف آپ کو بتایا کہ دنیا میں کچھ اور علاقے بالکل آپ کے مخالف ہیں، ویسٹ اور ایسٹ. لیکن بہت ہی اس کو سمرائز کر کے پھر بھی 15 منٹ تو لوں گا، اور وہ روایت اتنا لمبا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈیو ٹو ون بہت ہی میجر ریزن میں روایت کو 15 منٹ میں لوں گا. لیکن پہلے یہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے کہ میں لسٹ نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو وہ اصول بتا رہا ہوں جو حدیثوں میں آیا کہ گناہ دعا کو روک لیتے ہیں، گناہ دعا کو واپس کر دیتے ہیں، گناہ کے نتیجے میں اللہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہ رہا ہے، ہم نے گناہ کیے اللہ کا وعدہ بھی رک جاتا. وہ کون سے گناہ، یہ آج کل علماء کرام دعا کے عنوان پہ جو اشرے پڑھتے ہیں اس میں تفصیل کے ساتھ آتا. مگر خاص طور پر ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، اچھا جو چیز میں بیان کر رہا ہوں اس میں دعا کے حوالے سے کوئی بات نہیں، لیکن جو فارمولا، جو اصول، جو کاز، جو ریزن آیا دعا رک جانے کا، وہ اس کے اندر کسی اور انداز سے بیان کیا گیا. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اگر کہ علامہ مجلسی نے تو ایک لفظ اس سے پہلے یہ لکھا کہ ان این اتھنٹک حدیث، لیکن اب آپ حضرات کو معلوم ہے کہ لفظ اتھنٹک حدیث کے حوالے سے یہ ہر مرجع کی اپنی ایک ریسرچ ہوتی ہے، ہر مجتہد کی اپنی ایک ریسرچ ہوتی ہے. اٹ مے پاسبل کہ ایک حدیث ایک مرجع کے پاس اتھنٹک ہو اور دوسرے مرجع کے پاس وہ حدیث اتنی اتھنٹک نہ ہو. تو علامہ مجلسی نے جس جس حدیث سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث انڈسپیوٹیڈ ہے، متواتر نہیں ہے، صرف اتنا کہا کہ حدیث صحیح میں آیا. مگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث غلط ہے، اگر غلط ہے تو میں کیوں پڑھ رہا ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل مرجعیت انڈر اٹیک جو آ گئی ہے اس کے اندر دشمن کے پاس کچھ ایسے ہمارے ایموشنز کو استعمال کرنے کی ٹرکس ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں جو اگینسٹ مرجعیت نہیں، لیکن کنفیوز ہو جاتے ہیں، جن میں یہ والا سب سے زیادہ دشمن کے پاس، شیطان کے پاس، یا جو بھی آج کل کے زمانے کا شیطان ہو اس کے پاس مس گائڈ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی کہ بھائی جب یہ حدیث میں یہ چیز آ گئی ہے تو مرجع نے حدیث کے اگینسٹ فتویٰ کیسے دے دیا. اور دیکھیں علامہ مجلسی نے لکھا کہ حدیث اتھینٹک ہے، تو اگر علامہ مجلسی کے اتھینٹک کو مان لیں تو وہی اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آگے اس کے بعد کسی مرجع یا مجتہد کو اجتہاد کا حق نہیں. علامہ مجلسی کا اتنا میں احترام کرتا ہوں کہ میری تقاریر اور لیکچر جس کے گواہ، میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ دشمن اکثر یہ کہتا. یہ اچھا ہوا کہ آپ کے علاقے میں ابھی یہ چیز اتنا انٹر نہیں ہوئی. انڈیا اور پاکستان کے اندر پوری پوری بکس چھاپی گئی. کیا کیا بکس؟ وہ ساری حدیثیں کوٹ کی گئی جنہیں کسی ایک پرانے مرجع یا مجتہد یا محدث نے حدیثیں صحیح لکھا، وہ ساری حدیثیں لکھی گئیں. اور اس کے بعد اس حدیث، ہر حدیث اس کے نیچے پھر موجودہ کرنٹ مراجع کا فتویٰ. کوا مثلا حدیث میں ہے کہ حرام ہے، مرجع وقت نے کہا کہ یہ حلال ہے، اوپر حدیث، پھر پرانے محدث کا فتویٰ نظریہ، اور اس کے بعد کسی ایک کرنٹ مرجع کا فتویٰ. تو پوری کتابیں ہیں اس حوالے سے. اب یہ چیز یہاں پہ ابھی اتنا نہیں آئی، لیکن پھر بھی کہ دنیا جو ہے آج کل گلوبل ویلیج بن گئی، انڈیا اور پاکستان کی چیز یہاں آ سکتی ہے جیسے یہاں کے فتنے وہاں جا رہے ہیں. ایک اور بہت بڑا سوال یہ ہوتا کہ مراجع کے فتووں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، وائی دیر آر ڈفرینسز، جبکہ ہمارا قرآن ایک ہے، قول امام ایک ہے. یہ جو لفظ کہا جاتا ہے قول امام ایک، اس کو سمجھانا پڑتا ہے مختلف مجلسوں میں، ہمارا یہ آج کا سبجیکٹ نہیں، بلکہ اس اسرہ زینبیہ ہی کا یہ سبجیکٹ نہیں، لیکن جہاں موقع ملتا ایک آپ ایک جملے میں میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. اور چنانچہ یہاں پہ ایک بہت عجیب جملہ کہہ دوں جس پہ پورے ایک گھنٹے کا لیکچر ہونا چاہیے، لیکن آج نہیں ہوگا، شاید اشرہ زینبیہ میں ممکن نہ ہو، کوئی کیو این اے سیشن ہو جائے تو اس میں شاید یہ بات آ جائے. اور وہ یہ کہ بعض اوقات لوگ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں، اب ہم تو ایک اسٹوڈنٹ، لیکن انہی علماء اور مراجع اور مجتہدین کی جوتیاں سیدھی کر کے جو دو چار باتیں سیکھی ہیں اور آپ تک اس کو کنوے کرتے ہیں. دیکھ، سوال یہ کرتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے پاس حدیث کی ایسی کتابیں ہیں جن کی ہر حدیث صحیح، تو ایک کامن مین کے لیے، ایک لے مین کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں، پتا ہے کہ یہ کتاب کی ہر حدیث صحیح ہے، اس نے کتاب اٹھائی، حدیث دیکھی، عمل کر ڈال. ہمارے یہاں ایسی کون سی کتاب جس کی ہر حدیث بالکل صحیح؟ تو اب اس دلیل کا صغرا کبرا دونوں غلط ہیں، لیکن میں صغرا کبرا میں آپ کو نہیں الجھاؤں گا، پھر آپ کے ذہن اپنے خاندان کی مختلف عورتوں کی جانب جائیں گے، مولانا ان کا ذکر ممبر پہ کیوں کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سیدھی سادھی چھوٹی سی بات کروں. پہلی بات تو یہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہر حدیث ان کی کتاب کی صحیح، اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ کتنی ایسی حدیثیں ہیں جس کو جب کبھی ایسا ان کا مشکل کا ٹائم آتا ہے کہتے ہیں نہیں، اس کتاب کی یہ حدیث غلط. آپ دشمنان اہل بیت کی دشمنی کا اندازہ اس جملے سے کریں کہ یہاں تک یہ جملہ انڈیا اور پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ صحیح بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے، مگر شیعوں نے اس کے اندر کچھ حدیثیں بعد میں ایڈ کر دی ہیں. اب وہ صرف اس لیے فیس سیونگ کے لیے کہ اس کی تو ہر حدیث صحیح، تو یہ کیا اس میں حدیث آ گئی کہ شہزادی کونین اتنا ناراض رہی کہ سلام کا جواب بھی نہ دیا، اور مرتے دم تک کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بات کے اندر مسئلہ حل ہو گیا ہو. تو پہلی بات تو یہ بات بھی غلط، اور دوسری بات یہ کہ دو میں سے کوئی ایک چیز آپ کو ایکسپٹ کرنا ہوگی، دونوں چیزیں ایک ساتھ آپ کو نہیں مل سکتی، یا تو اجتہاد کا دروازہ بند کرنا ہوگا. آج غیر بھی تڑپ رہے ہیں کہ جس دروازے کو وہ ہزار سال پہلے بند کر گئے تھے کیسے اس کو کھولا جائے. دروازہ کھولنا چاہتے ہیں اجتہاد کا، مگر پھر وہ ہزار سال کے اپنے علماء کی مذمت کرنا پڑے گی اور ان کو کنڈیم کرنا ہوگا کہ آج اگر اجتہاد کا دروازہ کھول رہے تو بند کیوں کیا تھا پہلے، اور اگر اجتہاد کا دروازہ نہ کھولے تو آج کی 21st century کے اندر ایک مسلمان کیسے زندگی گزار سکتا، جہاں پہ پورا نیا پولیٹیکل سسٹم ہے، جہاں پہ پورا نیا اکنامیکل سسٹم ہے، جہاں پہ پورا نیا جوڈیشری کا سسٹم ہے، سارے سسٹم ہی بالکل نئے. اور جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کی بات تو چھوڑیے، بہت مختصر کہا جاتا ہے کہ جہاں ڈی این اے سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اولاد کس کی ہے، جہاں پہ کلوننگ کے ذریعے سے نسل آگے بڑھائی جا رہی ہے، وہ ہزار سال پہلے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، اب کیا کیا جائے. تو یا تو 21st century میں اسلام کو آؤٹ ڈیٹڈ مانے، اور یا پھر یہ کہ اجتہاد کا دروازہ کھولے. اچھا، دوسروں سے ہمیں کیا تعلق؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ نے ایک نعمت دی ہے اور اجتہاد کا دروازہ ہمارے یہاں آلریڈی کھلا ہوا ہے، ہم اسے بند کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو غلطی کر چکے ہیں وہ اپنی غلطی پہ پچھتا رہے ہیں. ہر سال کے بعد اسلامی دنیا میں کہیں نہ کہیں ایک سیمینار ہوتا ہے کہ کیسے اجتہاد کا دروازہ کھولا جائے، اور ہمارے پاس الحمدللہ 1400 سال میں وداؤٹ اینی گیپ اینڈ بریک اجتہاد کا دروازہ کھلا نظر آ رہا ہے. صرف کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم چاہتے ہیں کہ دروازہ بند ہو جائے. یہ میں نے سنسیئر لوگوں کے لیے کہا، ورنہ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اور یا یہ کہ جو لوگ ہمارے درمیان پلانٹ کیے گئے ان کی تو بات ہی الگ، لیکن وہ ہماری مجلس میں کوئی تھوڑی آئیں گے. ہماری مجلس میں سب ریلیجس لوگ، پائس لوگ، سنسیئر لوگ، جو واقعان دین خدا پر اس طرح سے عمل کرنا چاہتے ہیں جیسے معصومین نے بتایا، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. تو اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم نے کہا اجتہاد کا دروازہ ہی بند کر دو. اور ایک بہت ہی خطرناک جملہ میں نے اسی ایام اعظم میں سنا ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور مجلس میں کوٹ کروں گا، کیونکہ آج کا ٹاپک تو رہا جا رہا. تو اگر یا تو اجتہاد کا دروازہ بند کرے تب تو حدیث کی ایک اتھینٹک کتاب بن سکتی ہے، جو بنائے گا وہ اپنے حساب سے اس میں اتھینٹک حدیث سے لکھے گا. لیکن اگر اجتہاد کا دروازہ کھلا دیٹ مینس ایوری مجتہد اینڈ مرجع ہیز اے رائٹ ٹو ریسرچ، تو پھر ہو سکتا ہے کہ پرانے 50 سال 40 سال چھوڑے، اس کے اپنے استاد نے کسی حدیث کو صحیح مانا ہو اور اس کی ریسرچ اختلاف کر رہی ہو. تو اگر اجتہاد کا دروازہ کھلا تو ہر مجتہد کو یہ رائٹ دینا پڑے گا، حدیث کی ایسی کتاب لکھی ہی نہیں جا سکتی ہے. اور اس کی ایک بہت ہی سمپل ایگزامپل بھی ہے، مگر آج کے لیے نہیں کیونکہ ٹائم بہت گزر گیا، اصل سبجیکٹ رکا ہوا ہے. لیکن یہ جو میں نے ایک جملہ کہا نا، بہت ہی سمپل ایگزامپل، وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں کسی دن آئے گا، ہے بڑا سینسیٹیو اور اسپیشلی آپ حضرات کے لیے بہت سینسیٹیو ہے. اس لیے مجھے بہت سوچ سمجھ کے پورا دن ریسٹ کرنے کے بعد، اپنا جیٹ لیگ اتارنے کے بعد پھر وہ جملہ کہوں گا، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے، میری 50 منٹ کی محنت پہ پانی پھر جائے صرف آدھے منٹ کی سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے. تو خیر خلاصہ یہ کہ جب تک اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، ریسرچ جاری ہے، ایک حدیث ایک کے پاس اتھینٹک ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے پاس یہ حدیث ویک ہو. لیکن یہ بات تو بیچ میں آ گئی، کیونکہ جس حدیث کو میں کوٹ کر رہا تھا اس سے پہلے علامہ مجلسی نے اپنی عادت کے تحت لکھا کہ یہ حدیث صحیح. علامہ مجلسی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو واقعہ کوٹ کرتے ہیں لکھ دیتے ہیں حدیث صحیح ہے یا حدیث ثقہ ہے یا حدیث ضعیف ہے. اب وہ واقعہ چھوٹی سی اسٹوری بہت بڑی ہے، اس کو شارٹ کریں، کیونکہ اس کے اندر پھر ایک مرتبہ گھوم کے ہم اجتہاد کے حوالے سے بھی بات کریں گے آج ہی کے مجلس کے اندر، اور اس کا ایک بہت براڈ ٹائپ کا میسج ہے جو کل سے ہمارے ٹاپک کو آگے بڑھائے گا. امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، اب یہاں پہ شروع میں ایک فقہی مسئلہ بھی بتاؤں نہیں توجہ دے رہا ہوں، ورنہ حجت الاسلام سید مرتضیٰ کشمیری وکیل حضرت آیت اللہ سیستانی آپ کے درمیان ہے، مسئلہ آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، ہم لوگ تو طالب علم. صرف اتنا خلاصہ کہ ایک جو فتویٰ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ویسٹرن میڈیا نے پچھلے ایک سال، رہبر آیت اللہ خامنائی کا بھی یہی نظریہ تھا اور آیت اللہ عظمیٰ آغا سیستانی کا تو ہے یہ نظریہ، اور خاص طور پر یہ مسئلے سے ریلیٹڈ 3-4 اور مسئلے پچھلے 2-3 سال سے جب بھی میں کاظمین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں تو باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے، روزے کے جو مین گیٹ ہیں ان میں سے ایک گیٹ کے باہر بہت بڑے ایک بورڈ کے اوپر یہ مسئلے فتوے آیت اللہ کی مہر اور دستخط کے ساتھ عربی اور انگلش میں لکھے نظر آتے ہیں. اب یہ 2-3 مسئلے ہیں، 6 مہینے پہلے ایک اور مسئلہ تھا، اس ایک سال پہلے دوسرا مسئلہ تھا، کاظمین میں 7ویں امام کے روزے کے مین گیٹ کے سامنے. اور وجہ کیا ہے یہ اس وقت بتانے کا موقع نہیں. جیسے بڑی تعداد میں لوگ کربلا محلہ کی زیارت کی تیاری کر رہے ہیں، کچھ لوگ کل فرائیڈے کو جا رہے ہیں، کچھ سٹرڈے کو جا رہے ہیں، اب جاتے رہیں گے چھوٹے چھوٹے گروپس. آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی ان زائرین کے لیے ایک میسج دیا جو ویب سائٹ پہ آپ کو ان کی اپنی ویب سائٹ پر عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں ملے گا. اب وہ میسج تو ویسے ہی ہر آدمی کو پڑھنا ہے، لیکن اس کا وہ پیراگراف جس کا تعلق عورتوں کے حجاب سے، اور وہ جو جملے آپ پڑھیں گے تو تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زیارت پر جانے والی وہ خواتین جن کی ایک بڑی تعداد کا تعلق ویسٹرن ورلڈ سے، جاتی بڑی خلوص کے ساتھ لیکن زیارت پر جانے کے بعد بھی ان کا کیا ایٹیٹیوڈ، کہ باقاعدہ ایک پورا پیراگراف. کچھ ریسرچ آپ بھی کریں، کچھ محنت آپ بھی کریں، جا کے یہ میسج پڑھ لیجئے جو ویسے بھی ای میل کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے ہمارے بچوں تک کو پہنچ گیا. لیکن مسئلہ بچے نہیں ہے، کیونکہ ہماری مجلس میں تو بچے آتے ہی نہیں، بلکہ لگتا ہے کہ انگلینڈ میں بچے پیدا ہونا ہی بند ہو گئے ہیں. تو جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں حجاب کے حوالے سے. یہ ہے کربلا کی پیدل زیارت کرنے والوں کے لیے اور تمام زائرین کے لیے حضرت آیت اللہ کی خصوصی نصیحت اور میسج. لیکن کاظمین میں یہ دو سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں, وہ فتوے تو سارے کتاب میں, انٹرنیٹ آپس کی چیٹنگ, نامحرم لڑکے اور لڑکی کا آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا, اس کے حوالے سے کئی فتوے آئے ہیں جن کا خلاصہ یہ کہ یہ چیزیں آلموسٹ حرام قرار دی گئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری ورڈنگ کو سن کر اس کو فائنل فتوا سمجھیں, اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن وہ علماء آپ کے سامنے کریں گے. لیکن ایک بہت بڑا یہ ایشو ہے, اور اس ایشو میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ ہمارے بزرگ علماء کا ایک طریقہ تھا انڈیا اور پاکستان میں بھی اور عراق اور ایران میں بھی, کہ بعض حلال چیزوں کو بھی وہ اجازت نہیں دیتے تھے, اس کی پرمیشن نہیں دیتے تھے کہ اگر یہ حلال چیز ایکسپیرینس سے پتا چل رہی ہے کہ آہستہ آہستہ آدمی کو حرام میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے ابھی حلال, دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کوئی حرام آئے گا, لیکن جو پرانا ایکسپیرینس ہے جو دوسرے لوگ یہ حلال کام کرتے چلے آ رہے ہیں تو اندازہ ہو رہا. ابھی جو میں نے لاسٹ کاظمین کا وزٹ کیا وہ رمضان عید کے بعد, وہاں پر اسی حوالے سے انٹرنیٹ کے حوالے سے ایک فتویٰ تھا کہ کیا شوہر کو یہ اختیار ہے کہ اپنی بیوی کو فیس بک پر یا اس طرح کی مختلف ویب سائٹ پر جانے سے روکے, عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی. گھر کے اندر رہ کے تو آزاد ہے نا, لیکن کیا اس مسئلے میں اس کو اجازت ہے؟ بہت لمبی بات تھی, میں خود دیکھ رہا ہوں کہ مجلس کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے, لیکن اس واقعے کے بگننگ میں ہی کیونکہ یہ چیز واضح کرنا ضروری تھی کہ بعض اوقات کچھ حلال چیزیں بھی اس لیے حرام کر دی جاتی ہیں. مقدمہ حرام حرام ہے کہ نہیں, یہ اصول فقہ کی ایک بہت دقیق بحث, لیکن مختصری کہ کچھ حلال چیزیں ایسی ہیں جنہیں شیطان استعمال کرتا ہے, ذرا بھی مومن الرٹ نہ رہے تو فوراً وہ اس حلال سے حرام میں چلا جائے گا, اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا, ایک غلط ایگزٹ کہاں سے آپ کہاں پہنچ جائیں گے. تو حلال کے راستے میں یا صراط مستقیم پر بھی کچھ ایگزٹ, ذرا سا آپ باتوں میں لگے بے خیالی میں کہیں اور چلے گئے, وہ آپ نے بورڈ نہیں دیکھا, جا رہے ہیں صراط مستقیم پر, ایسا ایگزٹ آپ کو ملے گا کہیں سے کہیں پہنچ گئے, کہیں سے کہیں کا جنت چاہنے کے بجائے جہنم میں پہنچ گئے, دو ہی تو راستے ہیں نا. تو خیر, تو یہ جو ہے علماء اور مراجع کی بھی ڈیوٹی ہے اور قوم کے بڑوں کی بھی ڈیوٹی ہے, اور اسی اعتبار سے شوہر اور بیوی کے انٹرنیٹ کے یوزیج کے بارے میں بھی ایک بہت اہم مسئلہ, گھر کے اسے پچھلے سال ویسٹ دشمن میڈیا نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا, لیکن چھوڑیں اس بات کو. اب واقعے کے شروع میں حضرت نوح کی وہ حدیث سنا کے پھر بات کو آگے بڑھاؤ, شاید آج ہم صحیح کنکلوژن نہ نکال پائیں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے, لیکن ایٹ لیسٹ روایت تو مکمل ہو جائے. ایک حضرت نوح کا واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب وہ فلڈ آیا طوفان نوح, تو صرف وہ لوگ سروائیو کر سکے جو کشتی نوح کے اندر تھے. حضرت نوح کی جو کشتی ہے, سفینہ ہے, آرک ہے, اب مسجد کوفہ کی زیارت کی وجہ سے یہ واقعہ ہر زائر کو ریمائنڈ کرایا جاتا مسجد کوفہ کی زیارتوں میں, ایک زیارت یہ بھی. تو یہ واقعہ جس گروپ میں بھی آپ جائیں گے وہ آپ کو شارٹ میں صحیح ریمائنڈ کرائیں گے. تو حضرت نوح کی کشتی میں جو آ گیا صرف وہ پروٹیکٹڈ, چاہے انسان ہو چاہے جانور. حضرت نوح کی کشتی چلی اور نوح اپنی کشتی کا سروے کرنے نکلے کہ ہر بڑے کی ذمہ داری کہ چیک کرتا رہے کہ جو اس کے چھوٹے ہیں انہیں کوئی پرابلم کوئی تکلیف تو نہیں. ایک بار دیکھتے چلے کہ ہاں وہ 80 مومن بھی ہیں, ان کے وہ 3 بیٹے بھی ہیں, تینوں کی بیویاں بھی ہیں, اپنی بھی 2 میں سے ایک بیوی تو ہے کشتی میں, ایک نہیں ہے, یہ ہاتھی کھڑا ہے, وہ زراب کھڑا ہے, वो जो अफ्रीका वाले फोर जानवर जो बिग गेम हंटर कहलाते हैं वो भी देखे, छोटे जानवर भी देखे, एक जगह पर बड़े रिलैक्स मूड में, वो जो होती है ना एक रिक्लाइंग चेयर, बहुत रिलैक्स मूड में शैतान बैठा नजर आया। शैतान और मेरी कश्ती में आ गए, ये कैसे पॉसिबल है? कश्ती है नूह में तो विदाउट परमिशन, जब तक कि नूह परमिशन न दे कोई नहीं आ सकता। एक बार कहा कि है शैतान तू यहां कैसे आ गए, कहा कि आप ही की परमिशन से आया। अब अंबिया के ये वाकयात हमारे और आपके लिए एक मैसेज होते हैं, तो कहा कि तू कैसे आया, आपने परमिशन। नूह कहते मैं और शैतान को परमिशन दू? उन्होंने कहा ना कि जरा भी एक आदमी गाफिल हुआ और आंख लगी। फारसी का एक शेर है कि मैं काफिले के साथ चल रहा था, मेरे पैर में कांटा चुभ गया, मैं कांटा निकालने के लिए झुका, अब जो सर उठाया काफिला 100 साल आगे चला गया था। तो कभी इस तरह से आदमी ट्रेन मिस कर देता, एक लम्हे के लिए भी आपको शैतान की जानिब से गाफिल नहीं होना, हर वक्त अलर्ट बैठना। तो हजरत नूह का ये वाकया दो बड़े अहम मैसेज हमको दे रहा। पहला यही कि हजरत नूह ने कहा मैं और तुम्हें परमिशन दू, हाउ इज पॉसिबल? कहा कि याद कीजिए जब तमाम जानवरों को कॉल किया गया था, कब? बारिश शुरू हो गई, वो ओवन या तंदूर में से पानी निकलने लगा था, तूफान नूह स्टार्ट हो गया था, यानी अजाब खुदा शुरू हो गए। और हजरत नूह को मालूम कि विद इन मिनट पूरी दुनिया जो है वो डूब जाएगी, तो जितने लोगों को कश्ती में बुलाना है सबको जल्दी करा रहे। अब सब लोग आ गए, सारे जानवर आ गए, सबसे आखिर में गधा जो आया, तो गधा तो फिर गधा होता, वो दरवाजे पे जाके, अब गधे को समझने के लिए भी बहरहाल बहुत अकल चाहिए। दज्जाल का भी एक गधा होगा, हजरत ईसा का भी एक बड़ा काबिल एहतराम गधा, बल हमें बाऊर का भी एक गधा था, जिसे कुरान ने जिस बल हमें बाऊर को कुत्ता कहा। तो ये बहुत सारे गधे हैं। एक साहब का गधा खो गया, पहले बहुत कीमती होता था गधा, जैसे आपकी BMW या मर्सिडीज गायब हो जाए। अब गधों का इंश्योरेंस भी नहीं होता था उस जमाने में, बल्कि किसी का भी नहीं होता था। तो आप ये परेशान, एक आदमी की सारी लाइफ डिपेंड करती है गधे के ऊपर, यही सोर्स ऑफ इनकम, हर एक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई गधा लेके ना आया। एक आदमी ढूंढ के ले आया, बहुत शाबाश थी, बहुत बहुत कंधा हिलाया, पैकिंग की, कहा लेकिन ये बताओ तुम कैसे लेके आ गए? कहा कि मैंने सोचा कि अगर मैं खुद गधा होता और मैं खो जाता तो मैं कहां पे जाता? मैं वहीं गया तो आपका गधा वहीं पे खड़ा हुआ था। तो बात चीजें ऐसी होती, अब ये जुमला सुनिएगा, बात चीजें ऐसी होती कि अगर आपको शैतान का तरीका समझना है तो कुछ लम्हों के लिए शैतान बन के सोचिए, दज्जाल का तरीका समझना है तो कुछ लम्हों के लिए दज्जाल बन के सोचिए, अगर यजीदियों का तरीका समझना है कुछ लम्हों के लिए जहन में वो कैफियत लाइए, तब आप हक तक पहुंचेंगे। और इस जुमले की बात मैं वजाहत करूंगा, अगर किसी को ये जुमला डाइजेस्ट नहीं हुआ तो थोड़ा वेट करें एक या दो दिन। हजरत नूह फरमाते हैं कि तू कैसे आ गया? कहा गधा जब आ रहा था तो दरवाजे पे खड़ा हो गया। अब उर्दू बड़ी मुश्किल हो जाती है, अड़ गया, आगे बढ़ने को तैयार नहीं, और वहां पे बारिश बढ़ती जा रही, बिल्कुल लास्ट मोमेंट है, दुनिया डूबने वाली है, सारे इंसान सारे जानवर आ गए, अब गधा अड़ गया, आगे ही नहीं बढ़ रहा, क्योंकि शायद आप लोगों ने गधे देखे ना हो, वो चार चार टांगों वाले गधे शायद वो आपने देखे ना हो, क्योंकि मैंने वेस्ट के जू में गधों को देखा है। कराची में आइए, हर सड़क पे सैकड़ों आपको गधे नजर आएंगे। तो गधे की आदत है, जहां रुक गया। अब हजरत नूह को जल्दी है, क्योंकि अपनी कश्ती का दरवाजा भी बंद करना, चुनाचे कान से पकड़ के उसे खींचा। कहा जाता है गधे के कान भी इसी वजह से लंबे हुए, तो जिनको जिनकी समझ में नहीं आ रहा है गधे के कान, वो इंटरनेट पे जाके टाइप करे, तस्वीर भी आ जाएगी, इंटरनेट पे जाइएगा, आईने के सामने नहीं। तो खैर एक बार गधे के कान भी लंबे हो गए, वो आगे नहीं बढ़ रहा। आखिर हजरत नूह को वो गुस्सा आ गया, जो हराम नहीं है, गुस्सा कहीं हराम है कहीं उसकी डिग्री बहुत कम है, और उस गुस्से के आलम में कहा कि शैतान यहां कहां खड़ा हो गया, अंदर आ जा। वो गधा अंदर आ गया, मगर ये जो नूह की जबान पे जुमला आया कि शैतान यहां खड़ा कहां खड़ा हो गया, कह गधे को रहे थे, लेकिन अब वो लफ्ज शैतान कहा ना, तो उस असली शैतान को भी परमिशन मिल गई, वो भी साथ साथ चला आया। हां मामलात के अंदर ما قصد لم یقے وما وقع لم یقصد، یہ نکلی معاملات کی بات نہیں ہے، غصے کے عالم میں کہہ رہے ہیں، شیطان کہاں رک گیا؟ تو شیطان بھی ساتھ میں آ گیا، کہا کہ یا نبی اللہ، آپ کی اجازت سے آیا اور آپ کا احسان مانتا ہوں، بھئی میں نے کیا احسان کیا تم پر؟ اب ذرا سوچیے، سب سے زیادہ اس دنیا میں بزی انسان کا نام شیطان، جب اسے وہ آدم کے اولاد کے پیچھے پڑا، اس کو کوئی لیو ملتی، کوئی سک لیو، کبھی ہالیڈے پہ جاتا ہے، کبھی ویکینڈ اس کے لیے کوئی آتا ہے، ویکینڈ پہ تو اس کو ڈبل کام کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں کہ شیطان کتنا بزی ہے، کہا کہ آپ کی دعا سے جو طوفان آیا ساری قوم ختم ہو گئی، تو اب میرے لیے یہ ہالیڈے ہو گئی، جب تک کہ نئی قوم پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی ہے ہی نہیں، کس کو مس گائیڈ کروں؟ کشتی نوح میں تو چلے گا نہیں شیطان کا طریقہ، تو میں آرام سے ہوں، آپ نے مجھے اتنا آرام دلوا دیا، اب بتائیے احسان آپ نے کیا، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ شیطان تھا نا، مومن کوئی تھوڑی تھا کہ جو احسان کرے اسی کی پیٹ میں خنجر گھوپے۔ کہا کہ ایک احسان آپ نے کیا، ایک احسان آپ نے کیا، بدلہ دینا چاہتا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب حضرت نوح نے اپنے اتنے سے غصے پر بھی پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، انبیاء اور ائمہ کی توبہ گناہ کی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہا اچھا شیطان پھر ایک بات تو بتا دے، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ تو کافروں کو بہکاتا ہے، تو منافقوں کو گمراہ کرتا ہے، تو مشرکوں کو مس گائڈ کرتا ہے، تو ایتھس لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے، تو کیا تعجب ہے، وہ تو پہلے ہی صراط مستقیم پر ہے ہی نہیں، پہلے ہی گمراہی کے راستے پر، کسی مومن کے اوپر کس طریقے سے تیرا کنٹرول ہوتا، مومن تیرے ہاتھ میں کیسے آتا ہے، وہ تو انڈر دا پروٹیکشن آف ملائکہ اور اللہ اور سب کچھ۔ کہا کہ یا نبی خدا، آل دو اٹس اے بزنس سیکرٹ، لیکن ایک احسان آپ نے کیا ہے اس لیے مجھے بتانا تو پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے مومن کو بہکانا، سب سے مشکل کام، وہ اتنے سارے پروٹیکشن کے اندر ہوتا ہے مومن، نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن اس کو بچا رہا ہے، اگر دعائیں کمیل پڑھ کے آیا ہے تو دعائیں کمیل اس کو بچا رہی ہے، کہ مومن کو بہکانا سب سے مشکل کام۔ مگر تین اگر غلطیاں مومن کبھی کرے تو میرے لیے بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے، اس وقت وہ ایسا میرے کنٹرول میں آ چکا ہوتا، ایسی جگہ کھڑا ہے کہ میں ہلکا سا پش کروں وہ سلپ ہو کے گرے گا تین۔ اب یہ تین اگر آپ دیکھیں تو یوں یہ گناہ نہیں ہے، یہ بہت چھوٹے گناہ۔ نمبر ایک، جب مومن غصے میں آ جائے، حرام والا غصہ نہ صحیح، حضرت نوح جیسا ہی غصہ صحیح، لیکن غصے میں آ جائے، پھر اس موقع پر مومن کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ذرا سا بھی وہ غافل ہوا اور مجھے چانس ملا اس غصے کے عالم میں، میں ایسی ایسی چیزیں اس کی زبان پہ لے آتا ہوں، کبھی اللہ سے ناراض، کبھی اسلام سے ناراض، کبھی مرجع تقلید کے اوپر ناراض، کبھی ماں باپ کے خلاف، کبھی دوستوں کے خلاف، غصے کے عالم میں آدمی کیا کتنا اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا۔ ساتویں امام کے صحابی اگر اپنے منہ میں کنکر رکھ کے زندگی گزارتے، میرا جو سادم ملا احمد نراقی نے لکھا کہ ساتویں امام کے صحابی اپنے منہ میں کنکر رکھا کرتے، پوچھا گیا کیوں، کہا اتنا ڈرایا ہمارے ساتویں امام نے زبان کے بارے میں کہ اس کو ذرا سا بھی آزاد نہ چھوڑنا، اسے فریڈم نہ دینا، ایک بار یہ آزاد ہو گئی تمہیں جنت سے جہنم میں پہنچا دے گی، زبان پہ بہت زیادہ چیک رکھنا۔ اگرچہ انسانوں میں بھی ایک ایسی کیٹیگری ہے، لیکن وہ اس وقت میں اپنی زبان پہ ان کا نام نہیں لاؤں گا، کہیں کوئی ڈسکریمنیشن وغیرہ کا قانون نہ میرے راستے میں آ جائے، کہ کنٹرول کر کے رکھنا، ذرا سی بھی ان کو آزادی دے دی تو تمہاری جنت کو جہنم میں کنورٹ کر دیں گی۔ خیر اب یہ میں اردو میں نے کہا تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں، اور جن کا مسئلہ ڈسکریمنیشن ہے وہ تو سمجھیں گے ہی نہیں کہ کر دیں گی اور کر دے گا میں کیا فرق ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ زبان کا غصے کے عالم میں مومن کی زبان آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے، نہ بھائی کا خیال کرتا ہے، نہ کسی مومن ساتھی کا خیال کرتا ہے، نہ والدین کا خیال کرتا ہے، نہ عالم کا خیال کرتا ہے، نہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہے نہ اس کا خیال کرتا ہے، نہ مرجے کا خیال کرتا ہے، نہ اللہ کا خیال کرتا ہے۔ وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، مومن کہتا ہے میرے رب، میرے پروردگار نے میری توہین کر دی، وہ اللہ سے لڑنے لگتا۔ لیکن اس پہ بات تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ نمبر دو، کہا کہ دوسرا موقع جب وہ کسی نامحرم کے ساتھ ایک جگہ پہ اس طرح سے جمع ہو کہ وہاں کوئی اور نہ ہو، چاہے وہ لوگ قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہوئے، قرآن کا مطلب جو بھی اس زمانے میں صحیفہ نو آیا ہوگا، کہا کہ اچھے مقصد کے لیے، نیک پرپس کے لیے، اگر نامحرم کے ساتھ کسی تنہائی کی جگہ میں جمع ہوئے، تمہارا پرپس بہت ہی اچھا ہے اس کو دین سکھانا، یا وہ تمہیں قرآن سکھانا چاہتی ہے، یا کوئی، لیکن یہ بیسٹ موقع ہے میرے پاس مومن اور مومنہ کو بہکانے کا، ایسا ان کو سلپ کراؤں گا اور گناہ کے راستے پہ لے جاؤں گا کہ ان کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ اچھا کام کب حرام کام میں بدل گیا۔ انٹرنیٹ اس کی بہترین مثال۔ خالی مسلمان نہیں، ساری دنیا کے پیرنٹس، گورنمنٹ پریشان ہیں کہ کس طریقے سے اس فتنے پہ قابو پایا جائے، لیکن باقی اس مسئلے پہ کچھ گفتگو مجھے آگے کرنا ہے، کیونکہ یہ فیس بک جس طرح سے فساد بک میں چینج ہو کر گھروں کے اندر طلاقیں لے کے آ رہی ہے، سیپریشن کا سبب بن رہی ہے، شوہر اور بیوی جیسے قابل احترام رشتے کو توڑ رہی ہے، وہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کریں۔ دعا موجودہ زمانے میں، اب علماء بیٹھے، ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایسے آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے ریلیشن میں جہاں جھگڑے ہوں، لیکن بس اس سے زیادہ نہیں بعد میں بتاؤں گا۔ آخری بات، یہ شیطان بتا رہا کہ مومن یا مومنہ کو میں بڑے آرام سے کیسے بہکا سکتا ہوں، شیطان کہہ رہا۔ اور تیسرا یہ کہ جب دو پارٹیز کے بیچ میں اس کو کوئی ڈسپیوٹ طے کرانا، اس کو بیچ میں ایز اے آربیٹیٹر رکھا، یہ تو میں بہت اپنے لیول کی بات کر رہا ہوں، ورنہ پھر جج بنائے، کچھ لوگوں کو اسلام نے جج بنایا تو خیر، کہا یہ بڑا خطرناک مرحلہ، گویا پلے وتھ فائر۔ ذرا سا بھی مومن اگر اس کی توجہ ہٹ گئی مسئلے سے، فیوریزم آ جائے گا۔ یہ سب سے خطرناک موقع ہے جو روایت میں ہے کہ قاضی جج دو آدمیوں کے بیچ میں ڈسپیوٹ کرانے والا، اس چیئر پر یا نبی بیٹھتا ہے یا وسیع بیٹھتا ہے یا شقی بیٹھتا۔ یہ بہرحال ایک بہت بڑا ٹاپک بنے گا، لیکن آپ کے لیے اس کا صرف اتنا سا حصہ۔ بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے، جیسے میں ساری دنیا میں گھوم کے آیا ہوں، یہ جملہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے تاکہ یہ آپ کو پتا چلے کہ میں کسی خاص جگہ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، پوری دنیا۔ ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلم آج کل کہاں نہیں ہو رہے، اور وہاں بیچ میں آربیٹیٹر بھی آتے ہیں، وہاں بیچ میں کچھ فیملی ممبر بھی آتے ہیں، وہاں بیچ میں کچھ ریلیٹیوز بھی آتے ہیں، وہاں کچھ عام مومن بھی آتے ہیں، اور وہ جب اس ڈسپیوٹ کو طے کراتے ہیں، بہت ہی زیادہ ان کو الرٹ ہو کے بیٹھنا۔ ذرا سا بھی اگر فیوریزم آ گیا، شیطان کہتا بس میرا سارا مسئلہ حل ہو گیا، یہ مومن تو پھر لائک بال میرے ہاتھ میں ہوتا، گیند آپ کے ہاتھ میں، جس طرح چاہے اچھالے، جہاں چاہے پھینکے، آپ کی مرضی چلے گی، گیند کی مرضی نہیں چلے گی۔ تو یہ تین موقع ہیں۔ اچھا، اب یہ جو تیسری چیز، اس میں ایک بات یاد رکھی، اور یہ وہی پرابلم ہے جو مرجعیت کے حوالے سے بھی مجھے ڈسکس کرنا، اور وہ یہ کہ بعض لوگ اس لیے بھی مرجعیت کو چھوڑ رہے ہیں، مراجع کو، کہ بھائی ان کے فتوے میں اختلاف ہے، کہتا واجب ہے، دوسرا کہتا حرام ہے، ایک کہتا جائز ہے، ایک کہتا مستحب، کون اس چکر میں پڑو، چھوڑو اس کو، جو من میں آئے وہ کرو۔ یہ جملہ میں نے خالی ایک عام آدمی سے نہیں سنا، ممبر سے بھی سنا، کہ بھائی میرا تو دماغ خراب ہو گیا، یہ الگ الگ فتوے سن کے، میں تو آ کے گھر میں سو گیا، جو دل میں آئے وہ کرنا۔ لیکن یہ تو مر جائیے، حدیثوں کے بارے میں بھی یہی ہم سنتے، ایک گروپ ہے ہمارے یہاں جو کہلاتا اہل قرآن، وہ ہر چیز کہتے ہیں قرآن میں آپ شو کریں، داڑھی انہوں نے آج تک اس لیے نہیں رکھی کہ ان کو داڑھی قرآن میں کہیں نظر نہیں آ رہی، یعنی اتنے سنسیئر بات کرتے ہیں کہ قرآن میں اگر ان کو داڑھی نظر آ جائے، ابھی اسی منٹ اسی سیکنڈ وہ داڑھی رکھ لیں گے، اتنے جلدی تو داڑھی گرو بھی نہیں ہوتی، تو بازار سے خرید کے لے آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ داڑھی رکھا ہے، بس قرآن میں کہیں ان کو دکھا دیجیے۔ خمس، آج تک کنفیوز ہے کہ خمس کی تو کوئی آیت ہی قرآن میں نہیں آئی، ایک آیت اگر ہم نے اس سورہ انفال کی بتائی جس کی ایک آیت سے مجلس شروع کی تھی، تو کہا کہ یہ تو مال غنیمت کے بارے میں، اس میں یہ ہماری سیلری اور بزنس کہاں سے آ گیا۔ تو آپ دیکھیے یہ گروپ، ہم نے کہا کہ باتیں کرنے کا فائدہ کیا، ہر آدمی جانتا، ہم نے کہا دیکھیے حدیث ہے، کہا دیکھیے حدیث صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، اتنا کنفیوژن ہے حدیثوں کی وجہ سے ہم اس چکر میں نہیں پڑتے۔ یعنی ریزلٹ کیا نکالا کہ غلط حدیثوں کی وجہ سے صحیح حدیثیں بھی چھوڑ دی، یہی تو ریزلٹ نکلا نا، کہ جب آپ نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے حدیثیں، صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں،
تو جس دشمن نے غلط حدیثیں بنائی تھی وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا نا. وہ غلط حدیثیں اسی لیے تو بنا رہا تھا کہ لوگ صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیں. وہ چھوڑ دیا, کہا کہ بھائی ہم سے یہ اتنا کنفیوژن برداشت نہیں ہوتا, ہمارے تو سر میں درد ہو رہا. چلے جائیے کسی فارمیسی میں ایک پین کلر لا کے کھائیے, پھر صحیح حدیثیں قبول کیجیے. یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ اتنے سارے صحیح غلط حدیثیں ہیں ہم معصومین کو بھی چھوڑ دیں. یہ معصومین کو چھوڑنا ہوا, اسی میں یہ ایک بات ہے. بات ہے ابھی ہمارے اور آپ کے لیول کی. وہ کیا, اچھا مولانا یہ دو آدمیوں میں ڈسپیوٹ طے کرانا اتنا خطرناک مرحلہ. ہسبینڈ وائف, بزنس پارٹنر, جہاں بھی میں دنیا میں جاتا ہوں یہ دو جھگڑے تو ضرور آتے ہیں. ایک تو ہسبینڈ اینڈ وائف کے جھگڑے, اور ایک یہ ہے کہ بزنس کیا تھا شیئرنگ میں, اب دونوں پارٹنر میں جھگڑا چل رہا. اور میں کہتا بھی ہوں کہ یہ سارے مسائل لوکل علماء سے طے کرانا ہے, کیونکہ اس میں ایک میٹنگ سے بات نہیں طے ہوگی. آپ آئے, آپ نے اپنا ورژن بتایا, آپ جب تک کہ سامنے والے کو نہیں سنیں, اور پھر جو وہ کہے گا تو آپ سے اس کا جواب مانگیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دس دن کوئی مجلس پڑھنے آیا اس کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ کیونکہ ایک کیس کوئی تھوڑی ہے. یہ اپنے مقامی علماء, مقامی علماء کا وجود اسی لیے رحمت قرار دیا گیا. ایسے شہر میں رہنا بھی مکروہ ہے جہاں پہ کوئی عالم نہ ہو, وہ اسی لیے. تو اب یہ ہے کہ کہا کہ نہیں مولانا یہ اتنا مشکل مسئلہ کہ شیطان ہمیں مس گائیڈ کر کے ہماری ساری نیکیاں ختم کرا سکتا. غصہ, نامحرم کے ساتھ جمع ہونا, اور یہ کہ دو آدمی ہمیں ڈسپیوٹ کرانا. تو پہلی بات تو میری ہوتی ہے کہ آپ اتنا ڈرے تو آخری بات سے کیوں ڈرے, پہلی دو بات میں تو نہیں ڈرے. یہ تو آپ نے نہیں کہا نہیں بھائی بہت خطرناک ہے آج سے غصہ نہیں کریں گے, یہ تو نہیں کہا. بھائی نامحرم کے ساتھ جمع ہونا بہت خطرناک ہے, آج سے کسی نامحرم سے کانٹیکٹ نہیں کریں گے. اس میں تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں, وہ تو ہم کر لیں گے کسی طرح. یہ آخری چیز کے اندر آپ اتنا گھبرا گئے. پھر یاد رکھیے کہ اسی لیے اسلام نے افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت قرار دی اصلاح ذات البین, افضل ترین عبادتوں میں. اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کریں کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے سیستانی نے زائرین کے نام جو میسج دیا اس کے اندر نہج البلاغہ کے پیروی کرتے ہوئے, اس کو فالو کرتے ہوئے, عربی ٹیکسٹ میں اللہ اللہ یہ لفظ لائے, اللہ اللہ فی الصلاۃ نماز کے بارے میں, اللہ اللہ فی الحجاب حجاب کے بارے میں. یہ نہج البلاغہ میں مولا کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت, جس میں مولا نے 22-23 ایڈوائس کی, ہر ایک سے شروع میں کہا اللہ اللہ. اور وہ اسٹارٹ کہاں سے ہوئی وہ وصیت, کب کی ہے یہ وصیت؟ 19 رمضان 20th یا 21st, آخری راتیں مولا کی. حسن و حسین کو بلاتے ہیں, آخری وصیت نامہ لکھواتے, اسی کما بے تقوی اللہ, میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا. وہ اصلاح ذات البین فانی قد سمعت جدکما رسول اللہ, مومنوں کے درمیان جھگڑے طے کرانا کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ تمہارا جد رسول خدا کہہ رہا اصلاح و ذات البین افضل من عبادت سنا. ایک آدمی سارا سال سنت عبادت کرتا رہے اس کا ثواب کم ہے, ایک مومن دو پارٹیز کے درمیان ڈسپیوٹ طے کرا اس کا ثواب زیادہ. نہج البلاغہ آپ کے گھر میں ہے, جا کے دیکھ لیجیے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بچے سے کہیے وہ انٹرنیٹ پر یا اسمارٹ فون یا آئی فون سے نکال کے آپ کو ریفرنس دے دے گا. اصلاح و ذات البین افضل من عبادت سنا. ایک سال تک سنت نمازیں پڑھی, ایک سال تک سنت روزے رکھے, اور اس سے زیادہ ثواب مل گیا دو مومنوں کے جھگڑے کو طے کرانے. اللہ کے رسول کی یہ حدیث مولا نے سنائی, آخری حدیث سنی, آج کے مجلس کا ٹائم ختم ہو گیا اور میرا آج کا ٹاپک شروع بھی نہیں ہوا. اور یہ اکثر ہو جاتا ہے, کوئی نئی بات نہیں. آخری حدیث سنی, یہ وہ حدیث ہے جس سے ریلیٹڈ دعا حج میں ہم بہت پڑھتے ہیں. جن لوگوں نے حج تمام دعاؤں کے ساتھ کیا تو ایک تو بہت ہی لہندی دعا ہے امام حسین, لیکن باقی ہر جگہ چھوٹی چھوٹی دعائیں. کعبے کا طواف کرو ایک چھوٹی دعا, صفا مروہ کی صحیح کرو, اس میں یہ لفظ بہت آتا ہے اذلنی یوم لا ذلہ الا ذلک, اے خدا اس دن مجھے شیڈو دینا یا سایہ دینا اپنے عرش کے نیچے جس دن تیرے عرش کے علاوہ کہیں پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. قیامت کا دن, قیامت. معصوم کی حدیث ہے کہ تین نیکی کرنے والے ایسے ہیں کہ جب پورا میدان قیامت گرمی سورج پریشان ہو رہا اللہ انہیں اپنے عرش کے نیچے جگہ دے, اور ان میں سے ایک وہ السائی جو کوشش اور صحیح کر رہا شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کو طے کرانے کی. تو ثواب اتنا بتایا گیا ہے کہ دل چاہتا ہے باقی ساری سنت عبادتیں چھوڑو, اس عبادت کو انجام دو. لیکن کہا کہ بی الرٹ, بی کوشس. شیطان نیکیوں ہی سے تو گناہ کا راستہ نکالتا. مومن کے لیے شیطان کا طریقہ یہی ہے کہ نیکی کرتے کرتے آپ کو گناہ کے راستے پہ لے جاتا. اب یہ تو ہو گیا ہمیں الرٹ رہنا. اور پھر مومنوں کا یہ فریضہ یا ڈیوٹی کہ وہ یہ دیکھتے رہیں کہ اگر کوئی آدمی اگینسٹ ریلیجن, اگینسٹ شریعت, اگینسٹ مرجعیت, اگینسٹ احادیث بات کر رہا تو وہ بھی یہ دیکھتے رہیں کہ ان میں کون ایسا ہے جو ایکچوئل دشمنی میں یہ بات کر رہا ہے, کون بیچارہ ایسا ہے کہ ہے بہت سنسیئر, لیک آف نالج کی وجہ سے وہ دشمن یا شیطان کی ٹرک میں چلا گیا, مسمرائز ہو گیا, ہیپناٹائز ہو گیا. ورنہ وہ دل سے برا نہیں ہے. ایسے کتنے لوگ مرجعیت کے خلاف بھی بولتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ کتنے سنسیئر, حدیث کے خلاف بھی بولتے ہیں ہمیں پتا ہے کتنے سنسیئر, اور کچھ ہے کہ نہیں واقعا یا خود دشمن ہے یا دشمن نے انہیں ہمارے درمیان پلانٹ کیا. مومن کی یہ ذمہ داری عام مومن کی کہ اتنی اس کے اندر اویئرنیس ہو, دو ٹائپ کے دشمنوں کو پہچان سکے. جیسے ہمیں شام کے بازار میں اس کی ایگزامپل مل رہی ہے. شام وہاں پہ یہ روایت بھی ہمیں ملی کہ جب بازار شام میں یہ قافلہ داخل ہوا تو ایک ہی تو مرد تھا اس قافلے میں, ہتکڑی اور بیڑی کا اسیر سجاد آگے آگے چل رہا, ننگے سر ہے, قیدیوں کا نیلے رنگ کا کرتا سجاد کے بدن پر ہے اور پیچھے اونٹوں پہ خاندان کی عورتیں ہیں. ایک بہت فوائس چہرے والا بوڑھا آدمی آ گیا, سمجھ لیے کہ ماتھے پہ سجدے کا نشان, چہرے پہ نور, اور قریب آ کے کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تیرے خاندان کو ایسی ذلت عطا کی ہے اور قیدی بنا کے لائے گئے اور ہم مسلمانوں کو وکٹری دی. پروپیگنڈا یہ کیا گیا تھا نا کہ یہ باغی لوگ ہیں جو اسلام کے اگینسٹ جنگ کرنے آئے, تو وہ اسی خیال میں آ کے بڑی سنسیئرٹی سے کہہ رہا. مولا سجاد نے سر اٹھایا, دیکھا یہ کون آدمی, ایک بار پہچان لیا کہ یہ آدمی جو جتنا اگینسٹ بول رہا مگر دل سے نہیں بول رہا, جو پروپیگنڈا ہوا. مولا نے کہا یہ بتا کیا تو نے قرآن میں آیہ مودت پڑھی, کہا کہ ہاں پڑھی, آیہ تطہیر پڑھی, کہا پڑھی, کہا کہ کیا تو نے آیہ مسنی امام مبین پڑھی, پڑھی, آیہ ولایت پڑھی ہے, پڑھی, مگر یہ ساری آیتوں کا تو اس سے کیا تعلق. کہا یہ ساری آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی, یہ قرآن ہمارا ذکر کر رہا. وہ بے اختیار جیسے ہی خود پتا چلا سر سے امامہ پھینکا, رونے لگا, سر پیٹنے لگا, مولا کیا خدا میرے گناہ کو معاف کرے گا. دیکھیے جملہ اس کا جو تھا کہ اللہ نے تم لوگوں کو ذلیل کیا, سجاد کا جواب اس کو کچھ اور تھا. اور یہی جملہ جب یزید نے اپنے دربار میں کہا تو آقا سجاد کا انداز بالکل الگ تھا دربار یزید. اور ایک بار یزید کی نگاہ پڑی خاندان پر, دیکھا ایک ہی مرد سجاد کو دیکھ کے پوچھا من انتا تو کون, کہا انا علی ابن الحسین, میں حسین کا بیٹا علی. کہا علی, وہ تو کربلا میں اللہ نے اسے مار دیا. کہا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا, اللہ نے نہیں تیری ظالم فوج نے اس کو شہید کیا. یزید کہتا ہے دیکھا اللہ نے کیسے تم لوگوں کو ذلیل کیا, تقریباً ویسا ہی جملہ یہ یزید بھی کہہ رہا. وہاں سجاد کا انداز کچھ اور تھا, یہاں سجاد کا انداز کچھ اور, جبکہ وہاں پہ سجاد ایک بوڑھا آیا ہے اگریسیو انداز میں جواب دے سکتے ہیں, وہاں پہ کتنے پولائٹ وے میں کا, اور یہاں یزید اپنی پوری طاقت کے ساتھ بیٹھا, یہاں سجاد کو جھکنا چاہیے لیکن یہاں سجاد شیر خدا کا پوتا ایک بار سینہ تان کے کہتا ہے کہ یزید ذلیل ہم نہیں ہوئے, ذلیل تو ہوا, روز قیامت تجھے پتا چلے گا اللہ نے کیسی ذلت تیرے خاندان میں لکھ دی. بھرے دربار وزیر بھی ہیں, امیر بھی ہیں, غیر ممالک کے امبیسیڈر اور سفیر بھی ہیں, یہ جملہ اپنے بارے میں سنا. ایک بار یزید شراب تو ویسے ہی پیے بیٹھا, شرابی کا غصہ, غصے میں آ کے کہتا جلاد اس جوان کی گردن کاٹ دے. میرا مولا مسکرایا, ایوہدون بالموت, الموت لنا عادت و کرامت و شہادت, یزید تو نے مجھے موت کا تھریٹ دیا ہے, ارے غلط آدمی کو یہ تھریٹ دیا ہے, مرنا ہمارے خاندان کی عادت ہے, شہید ہو جانا ہماری فضیلت ہے, سجاد شہادت کے لیے تیار. زینب کبرا کو عاشور کی سپہری یاد آ گئی, بھیا نے آخری رخصت کے بعد وقت کہا تھا زینب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا سجاد تیرے حوالے، سجاد کی حفاظت کرنا۔ ایک بار زینب آگے آتی ہے، سجاد کے سامنے آ کے کھڑی ہو، کہا یزید جب تک علی کی بیٹی زینب زندہ ہے میرے سجاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ تو ویسے ہی شراب کے نشے میں چور۔ ایک بار کہتا ہے جلاد تو پہلے زینب کی گردن اڑا دے، زینب مرنے کے لیے تیار، علی کی بیٹی ہے، مگر ایک کونے میں بیٹھی ہوئی فضا کو 11 ہجری یاد آ گئی۔ میری شہزادی فاطمہ دنیا سے جا رہی، مجھے بلا کے کہا تھا اما فضا، میں نے بہن فضا، میں نے تجھے بہن کہا، میں نے تجھے بہن سمجھا، میں جا رہی ہوں، میری اولاد تیرے حوالے۔ فضا حسن کو نہ بچا سکی، تشت میں کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، حسین کو نہ بچا سکی، نوکے نیزہ پر کٹا ہوا سر بلند ہوا۔ ایک بار زینب کو بچانے آگے آگے، یزید جب تک فاطمہ کی کنیز فضا زندہ میری شہزادی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، شرابی تو ہے، ایک بار یزید کہتا جلاد تو پہلے اس بڑھیا کی گردن اڑا دے۔ بس ایک بار فضا مڑی، دربار کو دیکھا، ملک حبشہ کے 200 سردار بیٹھے، کہا کہ اے میرے ملک والوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا، تمہارے سامنے مجھے قتل کیا جائے تم خاموش رہو؟ وہ حبشی سرداروں کی غیرت بیدار ہو گئی، 200 تلواریں دربار میں نکل آئیں۔ ایک بار کہا یزید خبردار فضا کو کچھ نہ کہنا ورنہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ علی کی بیٹی زینب بہت صابرہ اور اب تک بہت صبر سے کام لیا، مگر اب یہ جو منظر دیکھا، زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، آواز دی السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا رسول اللہ، نانا رسول خدا، ایک کنیز کی حمایت میں 200 تلواریں اور آپ کی بیٹی زینب قیدی بن کے کھڑی ہے، اور کوئی زینب کی حمایت کرنے والا؟ خداوندہ آج کی شب جمعہ کا واسطہ شریکت الحسین عقیلہ ابن حاشم زینب کبریٰ اور میرے مظلوم امام سید الساجدین کے ان مصائب کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولاد کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، دنیا بھر کے صاحبان ایمان کو ظالموں کے ہر شر و ظلم سے نجات دلا۔ خداوندہ ہماری تمام حاجتیں شب جمعہ کا واسطہ، اس گریے کا واسطہ جو ابھی کیا گیا، سب عزاء پہ بیٹھے ہوئے مومنین اور مومنات کی ساری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما۔